بیویوں کی مانتے ہیں, جورو کے غلام ہوتے ہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں. 12 سال کا بچہ نہیں آتا, 4 سال کا بچہ چلا آتا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, پیشاب کر دیا. کئی دفعہ ان قالینوں کو دھونا پڑتا ہے, پیشاب کرا کے لے کے چلے گئے, بتاتے بھی نہیں ناپاک پہ کوئی نماز کیسے پڑے گا. تو اس لیے خیال رکھیں, صرف ہر چیز خواہش پوری نہیں کی جاتی. آج کل بچوں کی بیجا خواہشات پوری کر کے ان کو سر پہ چڑھا لیا جاتا ہے. اعتدال ہم کہتے ہیں, مار پٹائی بھی نہ ہو لیکن اعتدال کے ساتھ ان کی تربیت صحیح کریں. ہاں, جب 7 سال کے ہو جائیں تو مسجد لانے کی کوشش کریں. 12 سال, 10-12 سال کے بچوں کو سوتا چھوڑ کے نہ آئیں, ان کو لے کر آئیں. یہ کون لایا تھا مسواک؟ مسواک وہاں رکھنے کے لیے کیا؟ کیوں لے کے آئے تھے مسواک؟ کہاں رکھی ہوئی مسواک؟ وہاں رہے گی, کون لائے گا؟ جی لا جاؤ, لے کے آؤ. کل سے میں نے کہا ہوا ہے آپ لوگوں نے وہاں رکھا ہوا ہے. عجیب حالت. مولوی فیصل, آپ کے آپ نے لا کے رکھتے, یہاں کیوں نہیں لا کے رکھتے؟ آپ گھر لے کے جاؤ گے کیا اس کو؟ عجیب حالت. کل سے مسواک آئی ہوئی, یہ سوکھ رہی ہے. جو ساتھی بیٹھے ہیں مسواک لے کر جائیں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غزوہ بدر کے حالات چل رہے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ اس کا واقعہ آیا تھا کہ ان کو لڑکوں کو واپس بھیج دیا, نوجوان بچوں کو, کیونکہ عورتوں اور بچوں کا کام نہیں ہے اس میں, جوان لوگوں کو لڑنا چاہیے. پھر بھی 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص کو نبی علیہ السلام نے شامل فرمایا اور ان کو شہادت بھی ملی. آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں سے مشورہ کیا, اور انہوں نے تو جذبے کا اظہار کیا لیکن آپ چاہتے تھے کہ انصار بھی اظہار کریں. آپ شاید, حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں غزوے کے بارے میں, کہ ہم لڑیں یا نہ لڑیں. آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول, آپ جس سے چاہے صلح کریں, جس سے چاہیں لڑیں, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ کی قسم, آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے. صحابی کہہ رہے ہیں, آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے. ایک اور انصاری صحابی حضرت مقداد نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے, ہم تو نہیں لڑ سکتے, ہمیں ڈر لگتا ہے, تو ہم ایسی قوم نہیں ہیں. لہذا یہ سن کر نبی علیہ السلام کو اور ان پر اعتماد بھی تھا اور حوصلہ بلند ہوا. لوگ کم ہیں لیکن جذبہ کامل ہونا چاہیے. یہاں قریش کے بعد غلام جو آپ علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا, قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا جو مدینے سے 70 میل یعنی 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے. اب بھی زائرین جاتے ہیں تو وہاں بھی زیارت کرائی جاتی ہے, وہ اس کو بڑی زیارت کہتے ہیں, دور ہے ذرا لیکن ایسی جگہوں کی زیارت کرنا سعادت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمیں بھی نصیب ہوئی. تو مدینہ شریف کی جو زیارت ہے وہ بدر بھی لے جاتے ہیں بدر کے میدان میں, اور وہاں کنواں بھی موجود ہے. تو مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے. لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید تھا جو حضرت مصعب بن عمیر نے تھاما ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا, دوسرا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا. یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں تھے صحابہ کے ہاتھ آ گئے. وہ ان سے پوچھنے لگے اور ان پر رد و کوب کرنے لگے. تو آپ نے خود آ کر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خود تفتیش فرمائی کہ قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. کہنے لگے 9. یہ ہے فراست. تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ان کی تعداد تقریباً 950 ہے. یہ نبی علیہ السلام کی فراست تھی. جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر رسیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شہبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے، ان اس وقت کے لوگ لڑنا جانتے تھے، عرب جو ہیں بہت لڑاکا ہوتے تھے، لڑنا جانتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی حق پہ ہیں یا باطل میں، جس پہ ڈٹ جائے اس پہ لڑنا ہے، اور مرنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ اور ان کو اصل میں یہ امید تھی کہ وہ جیت جائیں گے، تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی للکارا، اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ سنتے ہی تین انصاری نوجوان معوذ، عوف اور عبد الرحمن بن رواحہ آگے بڑھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہماری ٹکر کے لوگ بھیجو۔ اس وقت کے یہ لوگ اتنے بہادر تھے کہ اپنے سے کمزور سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آج کی طاغوتی قوتیں پاکستان اور ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک پر اپنا تسلط جمانا چاہتی ہیں، اور چائنا جب سامنے آتا ہے وہاں ٹیبل ٹاک ہونے لگتی ہے۔ جو لڑائی کے برابر کا ہے اس سے نہیں لڑتے، لیکن جو قومیں کمزور ہیں ان کو دبایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے کافر ہیں۔ جب سامنے نوجوان آئے اور نئے لڑکے تھے، وہ انہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے جیسے لاؤ کوئی اچھے بڑے پرانے گھاگ قسم کے۔ تو آپ علیہ السلام جو کہ خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے، آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں قریشی جنگجو تھے اور جنگجوئی میں نامور تھے۔ عبیدہ بن حارث 65 سال کے تھے، حضرت حمزہ 57 برس کے، اور حضرت علی صرف 25 سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا، کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، شہبہ اس سے کچھ کم عمر تھا، اس کا بھائی تھا، عتبہ کا بھائی شہبہ یہ کافر، اور ولید بالکل جوان۔ تینوں صحابی اپنی صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے تو اب اس نے کہا کہ ہاں اب برابر کے لوگ آئے۔ عبیدہ بن حارث عتبہ بن ربیعہ سے نبردازمہ ہوئے۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن ربیعہ جو کافر تھا اس سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ اپنے ہم عمر شہبہ پر پل پڑے، اور حضرت علی نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شہبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ دونوں پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے، دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتی رہیں۔ آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا، وہ بھی وہیں مر گیا۔ پھر وہ عبیدہ رضی اللہ عنہ اٹھا کر آپ علیہ السلام کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ نے آپ کے قدمین مبارک پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا، اپنے چہرے کو اور اپنے رخسار کو نبی علیہ السلام کے پیروں پر رکھ دیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا میں شہید ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ وہ کہنے لگے، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ ان کے اشعار کا میں پورا مستحق ہوں۔ ان کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ہم ان کے لیے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ عتبہ، شہبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع کے آگے بڑھے اور وہ شہید ہوئے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر حوصلے سے لڑے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے، ان میں عمیر بن حمام بھی تھے جو میں کچھ کھجوریں لے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ سنتے ہی وہ بول اٹھے، کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ وہ بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں اور تلوار سونت کر دشمن کی طرف دوڑے۔ لڑتے لڑتے کئی کو قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہو گئے۔ انصاری نوجوانوں کا جذبہ جہاد ابو جہل واصل بجہنم ہوا۔ جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا. انصاری اس کو کہتے ہیں. مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے جانے والے صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق وغیرہ وغیرہ، یہ مہاجرین کہلاتے تھے. اور جو وہاں رہتے تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ سب مدنی تھے. یہ لوگ انصار کہلاتے تھے جنہوں نے صحابہ کو جگہ دی تھی. تو ان کا یہ خود بھی لڑ رہے تھے، یہ نہیں کہ تم آئے ہو تو تم لڑو، خود بھی لڑ رہے تھے. اور ان کا جوش و خروش قابل دید تھا. دو انصاری بھائیوں پر معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا نے، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھڑے تھے، ان سے پوچھا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جواب میں کہا، ہاں خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ بولے، سنا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کی قسم، اگر آج وہ نظر آ گیا تو بچ کر نہیں جا سکتا. وہ بچے تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. اسی وقت ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا. عبد الرحمن بن عوف نے فوراً کہا، وہ دیکھو، وہ رہا ابو جہل. یہ سنتے ہی دونوں لڑکے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے. اور اس دوران ایک اور انصاری صحابی معاذ بن عمر، جو پہلے سے ابو جہل کی تاک میں تھے، اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ پنڈلی کٹ گئی. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو معاذ بن عمر کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی. دیکھیے، اندازہ کیجئے صحابہ کا جذبہ. اس نے کندھے پر وار کیا اور بازو لٹک رہا ہے اور تھوڑی سی کھال اس میں جڑی رہ گئی، جس سے بازو لٹکنے لگا. حضرت معاذ بن عمر کو اس بازو کے جھکی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا، جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی. پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا کہ لڑنے میں معاون مشکل کر رہی ہے، اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے لڑنے لگے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو بچے تھے، ابو جہل پر دوسرا حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ابو جہل خون میں لتپت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا. معاذ بن عفرا اور معاذ بن عمر نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا ہے. دونوں دوڑے دوڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنایا. آپ نے ان سے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، میں نے مارا ہے. آپ نے پوچھا، کیا تم نے تلواریں صاف کر لی؟ جواب دیا، جی نہیں. آپ نے ان دونوں کی تلواروں پر خون دیکھا تو معاذ بن عمر کی تلوار پر خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا ہے. تاہم آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، تم دونوں نے اسے مارا ہے. پھر آپ نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر معاذ بن عمر کو دے دیے جائیں، کیونکہ یہ مال غنیمت ہوتا تھا. مشرکین کی شکست جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق چھپر سے اتر کر معرکے میں شریک ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جنگ بدر کی شدید لمحات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیتے تھے، یعنی آپ کے پاس آ کے اپنا بچاؤ کرتے تھے. جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حدت کو پہنچے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ چہرے خوار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے. اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ اکرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت، آپ نے جو خاک پھینکی، مٹی پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. اللہ تعالیٰ نے پھینکی، یعنی ہار کے ہانک میں پہنچانا اور اس پر ان کا منتشر ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا. معجزانہ طور پر کا کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں مٹی جا پڑی. ہر ایک کی آنکھ، الگ آدمی اٹھائے، کسی کی آنکھ میں جائے کسی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہنچانا تھا. ان میں کھلبلی مچ گئی. ادھر صحابہ اکرام نے زوردار حملہ کر دیا. مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے. مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بہت سو کو قتل کیا اور بہت سو کو گرفتار کیا. فرشتوں کے ذریعے امداد اور صحابہ کی کرامات. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. سورہ انفال میں ارشاد ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے آپ کی فریاد سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلے وار آئیں گے. فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا، ورنہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے. ان کا مقصد، فرشتوں کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے بڑھانا تھا، کفار کو مرعوب کرنا تھا. بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناہٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی، اے حیزوم آگے بڑھ. صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گر پڑا، جو انہوں نے ایک کوڑا مارا وہ مشرک وہیں گر پڑا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ پھٹ گیا. صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا، حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے. بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود بھی آیا تھا، کیونکہ سردار ہے خود آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ حق و باطل کا مارکا فیصلہ کن مارکا ہے. آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی مدد بھی نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کی پسپائی کو سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکر مند تھا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کے نانی کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا. ابلیس نے مشرکوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں. لیکن جب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر بھاگ نکلا. مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگ گیا. جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور تم سب سے پہلے صفے توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروا دیا. سراقہ حیران ہو کر بولا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں تو میدان میں گیا ہی نہیں تھا، شیطان نے اس کی شکل اختیار کی تھی. مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے. امیہ بن خلف کا قتل، یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت بلال کو بہت تکلیف دی تھی. کفار کی شکست اور پسپائی کے وقت کچھ مسلمان دشمنوں کا چھوڑا ہوا سامان جمع کر رہے تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، انہوں نے زرہیں اٹھائی ہوئی تھیں. ایسے میں ان کی نظر قریش کے سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے پر پڑ گئی. دونوں افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، امیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا. دونوں چونکہ ماضی میں پرانے دوست تھے اس لیے امیہ نے پکار کر کہا، اب ابن عوف میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بہتر رہوں گا، مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ جائیں اور تمہاری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زرہوں کی قیمت سے زیادہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فوراً زرہیں پھینک دیں اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلے. تب حضرت بلال کی نظر امیہ پر پڑی، یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکے میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کرتا تھا. امیہ کو دیکھتے ہی حضرت بلال کو وہ سب مظالم یاد آ گئے، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے، مسلمانوں یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف حیران ہو کر بولے، بلال یہ میرے قیدی ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ مگر حضرت بلال نے توجہ نہ دی اور پکار کر انصار کو مدد کے لیے بلایا کہ آج اگر یہ بچ گیا تو میں نہ بچا. انصار جو پہلے ہی بھاگتے کافروں کو مار رہے تھے دوڑے اور امیہ کے اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے. ادھر حضرت بلال نے بھی تلوار سونت کر امیہ پر وار کر دیا. تلوار اس کے بدن پر کئی زخم لگا گئی، چیخ مار کر گر پڑا. عبد الرحمن بن عوف قیدیوں کو بچانے کے لیے ان پر جھکے ہوئے تھے مگر انصاریوں نے دائیں بائیں سے تلوار چبو کر باپ بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اس طرح مکے کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئے اور بعد میں واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال پہ رحم کرے، ان کی وجہ سے میری زرہیں بھی گئی اور قیدی بھی گئے اور زخم بھی کھایا. اس امت کا فرعون، لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے ڈھونڈ نکالا، دیکھا کہ ابھی تک اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ اور اس موقع پہ مولانا ادریس صاحب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے ابو جہل کے، تو اس نے کہا کہ اے چرواہے کے، ابو جہل ایسے موقع پہ بھی کیا خطاب کر رہا ہے، اے چرواہے کے بیٹے، بلکہ آج تو بہت بلند مقام پر بیٹھا ہے، اور اپنے نبی سے جا کے کہہ دینا کہ آج کے دن اس کی نفرت، ان کی نفرت میرے دل میں پہلے سے زیادہ ہے، مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اور دیکھو عبداللہ ابن مسعود، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، کیونکہ میں سردار ہوں اور گردنوں میں اونچی نظر آئے۔ اس وقت بھی کبر کا یہ پتلا اس وقت بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس سے فرمایا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ تعالی نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ یہ کہہ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے، اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، بڑائی بس اسی ذات کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے ابو جہل کی تلوار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرما دی، پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چلے گئے اور فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا، اس امت کا فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ جذبہ دوبارہ عطا فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں کس طرح ان حالات کے پڑھنے سے ہماری قوم، کیونکہ ہم لوگ تاریخ سے بے خبر ہیں، ان حالات سے بے خبر ہیں، یہ ایک ہی واقعہ نہیں، اس جیسے کتنے قصے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہمیں تو بس آپ گوگل سرچ کرنا آتا ہے، فلاں سرچ کرنا آتا ہے۔ اگر ان کو پڑھیں تو اگر آپ بندہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جائے گا تو نماز روزہ تو خود بخود کرے گا، کیونکہ آگے بڑھنے کو ہم نے چھوڑ دیا، لہذا پیچھے اتنا ہٹے کہ نماز روزہ مشکل معلوم ہونے لگی۔ یہ حضرات تو جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ میدان جہاد میں بھی روزے سے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میدان جہاد میں روزہ ثواب نہیں ہے، اور آپ نے خود روزہ توڑا اور اس سے بھی توڑوایا تاکہ سیسے لڑیں، کیونکہ سفر میں بھی ہوتے تھے، جب 70 میل آگے بڑھ گئے تو سفر میں بھی ہو گئے، اور ایک جہاد کا معاملہ تھا، لہذا وہاں پہ اس فرض کو بھی آگے پیچھے کیا ایسے موقعوں پر۔ اور یہی وہ جہاد ہے، اور غزوہ خندق میں جس کے لیے 4 نمازیں بھی نبی علیہ السلام کی قضا ہوئیں۔ تو یہ سب مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، بس مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس خوب جو ہے خوب سجدے کرو لمبے لمبے، اور اس کے بعد معاملات بھی خراب اور یہ حالات بھی ایسے۔ اگر سب مسلمان اس طرح بیدار ہو جائیں تو امت میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے وہ قوم، صحابہ اختر کہتا ہے اپنے اشعار میں، کوئی بہت اللہ والا شاعر نہیں ہے، لیکن کہ جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنے، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنے، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنے، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ اقبال نے بھی اس موقع پر بہت کچھ اشعار لکھے ہیں، اور ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اکٹھے ہو جائیں سب مل جائیں اور کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے آسمان سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ بھی وہی ہے، زمین و آسمان بھی وہی ہے، ہم بدل گئے۔ جب مسلمان اس عمل پہ آ جائے گا اور وہ پورے دین پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد مسواک لے کر جائیں، مسواک تقسیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عادت پڑ جائے، ہر وقت نہیں ہم یہاں سے دیں گے، یہ ایک دوست نے منگوا دیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کے تاکہ عادت پڑ جائے۔ حضرت والا ہمارے فرماتے تھے، چائنا والوں نے چائے مفت کی پلائی پہلے، آج ہم اتنے عادی ہو گئے کہ اربوں روپے کا ہمارا جو ہے وہ خرچہ پاکستان کا ہوتا ہے چائے پر، تو اس لیے ہم مفت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ عادت پڑ جائے اور سارے سال اور ساری زندگی کے لیے ہم اس سنت کو اختیار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔